أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شیل حدیث کے حوالے سے ہم نے پہلی حدیث پر اپنا ڈسکشن پچھلی دفعہ ختم کیا تھا. اب اگلے آپ کو یاد ہوگا کہ بعد میں ہم نے اس کو آپ کے سامنے کلیریفائی بھی کیا تھا جب 2013 میں بات کی تھی چہل حدیث پر, کہ آغا نے اپنی جو بیانات ہیں اس کی بنیاد اس طریقے سے رکھی کہ سب سے پہلے جہاد نفس کی اہمیت کو اجاگر کیا, اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کو, خرابیوں کو اور اچھائیوں کو بیان کیا کہ جو جہاد نفس کے لیے یا جہاد نفس کی مناسبت سے ضروری ہیں. اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ حدیث نمبر 2 سے جو بیان شروع ہوتا ہے, حدیث نمبر 2 سے جو بیان شروع ہوتا ہے وہ صفات رذیلہ اور خبیثہ کے حوالے سے شروع ہوتا ہے, اور اس کا بھی پورا ایک سیکوینس بنتا ہے کہ جو شروع ہوتا ہے ریاکاری سے, پھر عجب یا خود پسندی, تیسرے مرحلے پر تکبر اور پھر حسد. رذیلہ یعنی کہ جو رذیل, رذالت والی, پستی, یعنی رذیل ایکولن ٹو جیسے ذلیل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا, پست. تو یہ چار صفات کا پورا ایک گریڈیشن ہے. یعنی گریڈیشن سے مراد, گریڈ کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے اپ, جب ہم خرابی کے حوالے سے گریڈز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤن. اور اس عربی میں اس کے باقاعدہ لفظ ہیں, یعنی عربی میں اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ کہیں ہائر گریڈ یا لوور گریڈ, بلکہ عربی میں جب چیزیں لیولز اوپر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو درجات کہتے ہیں, اور جب لیولز نیچے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اسے درکات کہتے ہیں. کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ جیسے جب منافقین کے لیے جو کہا گیا تو یہ نہیں کہا کہ منافقین جو ہیں وہ آگ کے سب سے بالا تر درجے میں نہیں ہے, درکے میں ہیں. بس تو عربی میں باقاعدہ اس کے الفاظ ہیں, لیکن اس کو یوں سمجھیے گا کہ ہر لیول, جیسے خود پسندی ریاکاری سے نیچے, خود پسندی کے نتیجے میں تکبر اس سے نیچے, اور سب سے بری صفت کیا ہے کہ جس نے شیطان کو تباہ کیا, یعنی شیطان کی تباہی کا جو صفت سبب بنی وہ حسد تھی. ٹھیک ہے, یعنی اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ شیطان کی تباہی کا سبب تکبر نہیں تھا, حسد تھا. اور حسد اتنی بری کوالٹی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی نفس میں یہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ حق یا باطل کو مد نظر رکھ کے کوئی فیصلہ کر سکے. ٹھیک ہے, اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا کہ آدم اور ابلیس کے واقعے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ غلطی دونوں سے بھی تھی, ٹھوکر دونوں کو لگی تھی, معصیت دونوں نے کی تھی خدا کی. آدم سے سرزد ہوئی, آدم نے جانتے بوجھتے نہیں کی تھی, آدم سے سرزد ہوئی, ابلیس سے بھی سرزد ہوئی. لیکن آدم سے جیسے ہی معصیت اور خطا کہ وہ مرتکب ہوئے تو انہوں نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا, فوراً توبہ کی, اپنی غلطی کا اقرار کیا, خدا کی جانب واپس پلٹے. تو یہ کوالٹی آدمیت کی ہے. اور شیطان نے کیا کہا, خدا سے کہا فبما اغویتنی, جس طریقے سے تو نے مجھے رستے سے ہٹا دیا ہے, یہ خدا سے کا جملہ ہے, خدا سے کہہ رہا ہے وہ, فبما اغویتنی, جس طریقے سے تو نے مجھے رستے سے ہٹا دیا ہے, لاغوینہم اجمعین, میں اولاد آدم میں سے کسی ایک کو رستے پہ نہیں رہنے دوں گا, یعنی یہ اس کا بدلہ لوں گا. تو یہ جب حسد, اور اسی لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے حسد کی آگ, تو جس طریقے سے آگ میں انسان کچھ بھی دیکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے نا دھوئیں میں, ایسے ہی حسد بھی. تو انشاءاللہ اس کو اور تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تو بہرحال یہ چار ہیں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک نیچے جانے والی کوالٹیز ہیں. ریاکاری کے حوالے سے ہم بات شروع کرتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کیونکہ میں کافی دیر تک سوچتا رہا, اور جو جیسے آپ لوگوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں یا کوئی ڈسکشنز بھی ہوتے ہیں تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیز مجھے محسوس ہوتی ہے کہ ابھی کچھ گیپس نظر آ رہے ہیں کہ جن کے حوالے سے ڈسکشن ضروری یعنی کہ لگ رہا ہے کہ ہونا چاہیے. تو دو سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یعنی اس کا جواب آپ ہی لوگ دیجیے گا, اور ہیں بہت بظاہر سادہ سے, بہت بیسک, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ دو باتیں ہیں کہ جن کو بار بار جن کا دہرایا جانا ضروری ہے. پہلی بات اور پہلا سوال یہ ہے کہ خدا نے جو دین ہمارے پاس بھیجا ہے پیغمبر اور کتاب کے ذریعے سے, اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ سب چیزیں انشاءاللہ میں ریلیٹ کروں گا آگے ڈسکشن سے. دین کے نازل کرنے کا مقصد خدا کی نظر میں کیا ہے؟ یعنی ہم اس بات کو کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی چلیں آپ بتائیں.
مختلف باتیں سامنے آتی ہیں قرآن کے حوالے سے, مثلا کہ جیسے سورہ ملک ہے کہ ہم نے انسان کو مثلا خلق کیا تاکہ تم نے دیکھیں کہ احسن عمل انجام دینے والا کون. ایک یہاں سے خلقت کا یہ بھی پہلو نظر آتا ہے. پھر ایک دوسری آیت میں نظر آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اب یہاں پہ یہ دوسرا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے. تو یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک مقصد ہے,
یعنی ان سب باتوں کو جمع کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جی نہیں, بات پوری کر لیں, ابھی بھی مجھ سے نہیں کہلوائیے کچھ اپنی.
اگر ان سب باتوں کو جمع کریں تو مقصد وہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی طرح سے لقاء اللہ ہو جائے, یعنی خدا سے ملاقات یا خدا تک پہنچنے کا راستہ مل جائے. ان اگر تمام باتوں کو جمع کیا جائے ایک جگہ سے, اس کا خلاصہ میری نزدیک یہ کہ خدا تک پہنچنا ہے.
صحیح,
تو سارے انبیاء قرآن آئمہ اولیاء یہ سب ہدایتیں اسی لیے.
صحیح, ٹھیک.
ابھی یہی ہے کہ قرب اللہ سے کس عمل احسن عمل کر کے قربتن اللہ اور اللہ کی رضا حاصل ہو,
ٹھیک,
تاکہ اس سے قریب ہو
جی.
پیوریفیکیشن آف نفس بیسیکلی,
یعنی اس میں چلیں. بہت اچھا ہے, خوشی بھی مجھے سن کے یہ جواب, کیونکہ جی جی
عمران غالباً شاید آپ سے ہی سنا ہے میرے خیال سے کہ سچائی اور حق سے قریب ہونا,
یعنی جی یعنی بیسیکلی جو چیز میں نہیں سننا چاہ رہا تھا, اور اگر کوئی یہ بات کہتا تو مجھے کافی تکلیف ہوتی, یعنی تکلیف اس سینس میں ہوتی کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات ہماری پہنچی نہیں ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں. اگر آپ میں سے کوئی یہ جواب دیتا نا کہ دین کا خدا کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں, تو یہ تکلیف دہ جواب ہوتا کم از کم میرے لیے. اور یہی وہ سب سے بڑا مغالطہ ہے کہ جو آج کی زندگی میں دین کے اصل مقصد سے انحراف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جملہ ہم اچھے انسان بن جائیں. آپ کو یہ جملہ سن کے حیرانی ہوگی کہ میں بول کیا رہا ہوں. اچھے انسان بننا, اس میں سب سے پہلے تو لفظ اچھے کو ڈیفائن کرنا پڑے گا, اچھے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور اچھے انسان بننے کا مطلب اس زندگی کے حوالے سے اچھا بننا نہیں ہے, اچھے انسان بننے کا مطلب خدا کی بندگی کے حوالے سے اچھا بننا ہے. اچھے انسان بننے کا مطلب آخرت کی زندگی کے تقاضوں کے مطابق اچھا انسان بننا ہے, ٹھیک ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کی آمد کا بنیادی مقصد ماورائے مادہ حقائق سے روشناس کرانا اور الٹیمیٹلی لقاء اللہ کے لیے پریپئر کرنا, ٹھیک ہے. یہ بات کبھی بھی ہمارے ذہن سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں, اس لیے کہ آج کی دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ دین کا مقصد کیا ہے کہ جی آپ سچ بول دیں, آپ اچھے شہری بن جائیں, آپ یہ کر لیں, آپ وہ کر لیں, آپ وہ کر لیں, اور اس میں سے کیا چیز بڑے سکون سے نکال دی جاتی ہے؟ خدا کو اور آخرت کو, ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم مثال کے طور پر کہ ایک وقت وہ آئے گا, اگر ہم اس نظریے کو قبول کر لیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ جب کوئی شخص ہمارے پاس آئے گا اور کہے گا کہ جن چیزوں کے لیے تم دین کو جن چیزوں کا مقصد بیان کرتے ہو وہ ہم نے پوری کر لی, اب اس کی ضرورت کیا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے اہم بات کیا ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اس کے انڈر میں ہے. یعنی جب کوئی انسان الہی انسان ہوتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, کسی سے فریب نہیں کرتا, انسانیت کی فلاح کا خیال رکھتا ہے. یہ اس کے ضمن میں, اس کا سب سیٹ ہے, نہ کہ پرپز ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ایک بہت اہم ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور جی, اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ خاص طور سے اس معاشرے کے حوالے سے, کہ اس معاشرے میں جو سب سے زہریلا اسپیکٹ ہے کہ سب صحیح ہیں. اسلام والا بھی صحیح ہے, کفر و شرک والا بھی صحیح ہے, بت کو ماتھا ٹیکنے والا بھی صحیح ہے, سب انسان ہیں, سب صحیح ہیں. اگر اس نظریے کو قبول کیا تو آپ کے پاس امر بالمعروف اور نہی از منکر کا باب چیپٹر کلوزڈ ہے. اگر سب صحیح ہیں تو کوئی انسان کسی دوسرے کو کوئی بات کہنے کا حق ہی نہیں رکھتا. پھر کیسے کوئی کہے گا کہ تم غلط چل رہے ہو یا تمہاری زندگی کا راستہ غلط ہے. یہ تمام, اور اس کے حوالے سے میں ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس پر آپ غور کیجئے گا, بڑی بہت ہی اہم آیت ہے. اور یہ ساری باتیں میں بیسیکلی اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جب تک ہم دین کے اصل مقصد کو سمجھ کے نہیں چلتے ہیں, ٹھیک ہے, اس وقت تک آپ دین کے نام پر جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتا ہے. یعنی الٹیمیٹلی یہ چیز تزکیہ نفس کی طرف ہی پلٹتی ہے, جہاد نفس کی طرف ہی پلٹتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے نفس کے لیے مجاہدہ حق کی راہ میں نہیں کریں گے تو آپ بظاہر بہت کچھ کرتے رہیں گے, نتیجہ صفر آئے گا ہاتھ میں. ٹھیک ہے, یہ اس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 122, وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ, کہ مؤمنین کے لیے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب کے سب اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں, سب کے سب نکل جائیں. کیوں نکل جائیں؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ, بس کیوں ہر فرقے میں سے ایک گروپ نہیں نکلتا, ہر فرقے میں سے ایک گروپ نہیں نکلتا. یعنی فرقے کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل ہم کہیں, جو ہم آج کل کہتے ہیں کمیونٹی کی بات, جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی اور پرشین اسپیکنگ کمیونٹی اور عربک اسپیکنگ اور یہ عراقی, جو بھی جس طریقے سے بھی فرقے موجود ہیں, ان میں سے ایک گروپ کیوں نہیں نکلتا؟ کس لیے؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, تاکہ دین میں تفقہ کرے. تفقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جدیت کے ساتھ, یعنی محنت مشقت کر کے کسی چیز کی گہرائی میں اترنے کو کہتے ہیں تفقہ. یہ علم فقہ نہیں ہے, یہ اس کی ایک مصداق ہے, معنی نہیں ہے تفقہ کا. فقہ کا معنی یہ ہے کہ آپ محنت اور مشقت کرنے کے بعد کسی چیز کی گہرائی تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, کس کی گہرائی میں اتریں؟ دین کی گہرائی میں اتریں. اچھا, اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے, کیا اگر ایک گروہ نے دین کی گہرائی کو سمجھ لیا ہے, جان لیا ہے, کیا یہ بات کافی ہو گئی؟ یعنی اگر میں نے, آپ نے, کسی نے بھی دین کی گہرائی کو سمجھا, میں خوش ہو کے بیٹھ جاؤں کہ مجھے خدا کی بزرگ نعمت مل گئی اور میں نے اپنے زندگی کے مقصد کو پا لیا, میرا اگلا جملہ جو ہے نا وہ اہم ترین ہے. وَلَيُنذِرُوا, اور تاکہ وہ ڈرائیں, انذار کریں, قَوْمَهُمْ, اپنی قوموں کو, اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, جب کہ پلٹ کے ان کی طرف جائیں, لعلہم یحذرون, کہ ممکن ہے کہ وہ لوگ ڈرنے اور خوف اختیار کرنے. حذر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ایک آنے والی چیز کا خطرہ. حذر عربی زبان میں ہے زے رے کا مطلب ہے کہ جیسے آپ بیٹھے نا کہ طوفان آنے والا ہے, دشمن آنے والا ہے, زندگی کا سخت مرحلہ آنے والا ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ جب ایون بہت سادہ سی بات ہوتی ہے کہ مجھے کل سفر کرنا ہے, جو کہ میری نظر میں ایک تھوڑی سی سخت چیز ہے, تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے, یہ جمع کرنا ہے, وہ جمع کرنا ہے, ساز و سامان اکٹھا کرنا ہے, کچھ نہ رہ جائے. اسے کہتے ہیں حذر, کہ وہ لوگ جو دین کی گہرائیوں کو حاصل کر لیں, یعنی مضبوط دماغ کے لوگ, گہرے ذہن والے افراد, وہ اس پر بیٹھ نہیں سکتے کہ میں نے دین کو سمجھ لیا ہے. ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ رجعو, پلٹیں اپنی قوم کی طرف, یہ نہیں کہ قوم کو چھوڑ دیں. اذا رجعو, پلٹیں اپنی قوم کی طرف, پلٹ کے کیا کریں؟ ینذروا قومہم, اور اپنی قوم کو ڈرائیں. خدا کی نظر میں جو چیز سب سے اہم ہے, یہ دین کا, انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اہم ترین مقصد ہے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد ڈرانا ہے, نہ کہ خوشخبری دینا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو ایک بہت خطرناک رستہ درپیش ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس رستے کے خطرے سے باخبر کرانا ان کو جو غافل ہیں, اور جو متوجہ ہیں ان کو رستہ چلنے کا طریقہ بتانا, تاکہ وہ کامیابی سے آگے چلے جائیں. لعلہم یحذرون, تاکہ وہ حذر والے بن جائیں. انہیں سمجھ میں آ رہا ہو کہ ایک سامنے سخت مرحلہ درپیش ہے. وہ آرام چین کی جو نیند سو رہے تھے اپنے گھروں میں, اب وہ اس حالت میں نہ ہو. تو آپ اس بات کو غور کرتے جا رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مقدمات ہیں جہاد نفس کے. یعنی میں اگر دوسرا سوال کی طرف آؤں, کیوں کریں ہم جہاد نفس؟ تزکیہ نفس کی طرف توجہ کیوں کریں ہم؟ پیوریفیکیشن آف سول کی طرف کیوں جائیں؟ اتنی دقت کیوں کریں اپنی ذات میں؟ محنت کیوں اس لیے کریں کہ دین کا بنیادی مقصد ہی بحذر رہنا ہے. یعنی اس بات کا اندیشہ کہ کچھ پتہ نہیں وہ مرحلہ کب آ جائے اور میں انپریپیئرڈ نہ ہوں اس مرحلے میں انٹر ہوتے وقت. تو آپ نے دیکھا کہ دین کتنا زیادہ اجتماعی بھی ہے. جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں نا, کہ یہ انفرادی نہیں کہ میں نے ایک بات سمجھ لی, میں خوش ہو کے اپنے گھر بیٹھ گیا, جی میری تو جنت پکی ہو گئی. ایسے ہی سب کی ذمہ داری ہے. کم سے کم وہ انذر عشیرتک الاقربین, کم سے کم کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتن, کہ جو تمہارے اپنے گھر والے ہیں, جو تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں, اقربا ہیں, یہ سونے والا مقام نہیں ہے یہ کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ ہم جو ہیں اب سکون میں ہیں اور آرام سے بیٹھ جائیں اور نہیں. تو یہ اس بات پہ آپ نے غور کیا کہ تین چیزیں, بلکہ چار چیزیں چاہیے کہ ہر گروہ میں سے ایک, ہر فرقے میں سے ایک طائفہ, ایک گروہ ہو جو نکلے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, اچھا نکلے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر چھوڑ کے چلا جائے. یعنی مثال کے طور پر جیسے وہ لوگ جو قم اور نجف میں ہیں, تو یہ نہیں خدا کہہ رہا ہے کہ تم شہر چھوڑ کے چلے جاؤ, بلکہ یہ کہ اپنے اس زون میں سے نکلو کہ جو علماء عالم نہیں ہیں, اور اس طرف آ کے بیٹھو کہ جو علماء ہیں, یا جہاں پر علم کی جد و جہد اور جستجو جاری ہے. ہم لوگ, ہمیں اگر ہمارے پاس خود کوئی مرکز نہیں ہے تو ہم اس طرف جائیں نکل کے کہ جو مراکز علمی ہیں, اور مراکز علمی کی طرف حرکت کرتے ہوئے کیا ذہن میں رہے؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. کتابیں پڑھنے, اصطلاحات رٹنے نہیں جا رہے ہیں, بلکہ دین کی گہرائیوں کی سمجھ حاصل کرنے جا رہے ہیں. اور کس نیت سے جا رہے ہیں؟ اِذَا رَجَعُوا, پلٹنا بھی ہے, اور پلٹنے کے بعد کونے میں نہیں بیٹھ جانا ہے, پلٹنے کے بعد اپنی قوم کو ڈرانا بھی ہے. کہ امید ہے کہ لَعَلَّهُمْ کا مطلب امید ہے, یحذرون, کہ اگر تم ان کو ڈراؤ گے, ان کو خدا کا پیغام سناؤ گے, تو امید ہے کہ وہ خبردار رہنے والی حالت میں آ جائیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ دین کا بنیادی پیغام ہے کہ جو ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہنا چاہیے, اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور الٹیمیٹلی اگر آپ ہماری قوم میں سے کچھ افراد نکلتے ہیں, تو پھر دو چیزیں ہو جائیں گی کہ جس طریقے سے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے پروبیبلی, جہاں پر یہ بیان ہوتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ معاشرے میں دو قسم کے افراد ہوں گے اگر معاشرہ ان بنیادوں پر پروان چڑھتا ہے، ایک اہل ذکر ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو اہل ذکر کے پاس جائیں گے علم حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے کہتے ہیں ایک ذاکر ہیں، ایک حاضر ہیں جو ان کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ یہ دینی معاشرے کی، اور اس میں بھی بڑی بہت عجیب، یعنی قرآن کے یہ بڑے لطائف ہیں۔ اگر قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم علم نہیں رکھتے تو اصولاً کیا کہنا چاہیے تھا، کس کے پاس جاؤ؟ اہل علم کے پاس جاؤ۔ اہل علم نہیں ہے، اہل ذکر ہے۔ اس پوائنٹ کو پک کر سکتے ہیں، کیا فرق ہے اہل ذکر اور اہل علم میں؟ اہل، انہیں ذکر کا مطلب ہے یاد رکھنا۔ عالم وہ نہیں ہے کہ جو ایک چیز سیکھتا ہے، عالم وہ ہے کہ علم جس کی جان کے ساتھ متحد ہوتا ہے، جو اپنے علم کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اہل ذکر وہ حقیقتاً عالم ہے کہ علم جس کی جان کے ساتھ گندھا ہوا ہو، ملا ہوا ہو، مخلوط ہو۔ یعنی علم لباس کی طرح نہ ہو کہ میں بیٹھ کے لوگوں کے مجمع میں بات کر رہا ہوں تو عالم ہوں، گھر میں آیا تو لباس کی طرح اتار کے رکھ دیا علم کو، اب علم و معرفت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو خدا کی نظر میں بیسکس ہیں کسی بھی قوم کو دینی رستے پر بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب بھی کوئی معاشرہ علم کے یا معرفت یا دینداری کے رستے پر آگے بڑھتا ہے، یعنی ابھی ہم نے بات کی کہ لوگ نکلیں، دین میں تفقہ حاصل کریں اور واپس آ کے ڈر سنائیں، لیکن خدا لعلہم کیوں کہہ رہا ہے؟ یعنی مے بی پاسبل، کیوں؟ وائی ناٹ سرٹینلی پروبیبل؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈر سنانا اثر نہ کرے، ڈر سنانے کا اثر نہ ہو، لوگ حذر بردار نہ ہوں، یعنی اس خبرداری اور اس حالت میں نہ اسلام نے اس حالت میں نہ آئیں کہ جو ڈر سننے والے کی ایک خطرناک مرحلے پر کہ جس کو ایک خطرناک سفر درپیش ہے، اس انسان کو جتنا ڈرنا چاہیے اس حالت میں نہ آئیں۔ دیٹ از پاسبل، لعلہم ممکن ہے کہ وہ صاحبان حذر ہو جائیں۔ کیوں؟ دیکھیں، یہاں میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں جو بہت ہی باریک اور بہت کی پوائنٹ ہے ہدایت کا، وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کو ڈر سناتے ہیں یا کسی کو دین کا پیغام دیتے ہیں، جب تک سننے والے میں خضوع و خشوع نہیں ہوگا اس پر اثر کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس کی اہمیت سیکنڈری ہے کہ میری لینگویج آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ پرائمری اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کا دل ہدایت حاصل کرنے کے حوالے سے جھکا ہوا ہے یا نہیں خدا کے، اصل اہمیت اس بات کی ہے۔ جب آپ کے قلب میں خضوع و خشوع ہوگا خدا کی بارگاہ میں، تمام رکاوٹیں خدا خود ہٹا دے گا سامنے سے۔ جیسے خود ہم نے اپنے پاکستان وغیرہ میں یہ چیز بہت الحمدللہ اچھے طریقے سے محسوس کی، اور میں لوگوں کو بہت میں نے کہا اور انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ عربی بیریئر نہیں ہے، آپ رستے پر آگے چلیں، خدا جس طریقے سے آپ کو معارف قرآن اور اہل بیت سکھائے گا انشاءاللہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، لعلہم اس وجہ سے آ رہا ہے کہ جو دین میں تفقہ حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کو انذار کرتا ہے تو ممکن ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں، ممکن ہے کہ نہیں متاثر ہوں۔ یہ ممکن ہے کس وجہ سے آ رہا ہے؟ یہ لوگوں کے قلب کی حالت کی وجہ سے آ رہا ہے۔ یعنی جس کا دل ہدایت کے آگے خضوع و خشوع کی حالت میں نہیں ہوگا اس پر پیغام اثر انداز نہیں ہو پائے گا۔ یہ سامع کے حوالے سے ضروری۔ جی،
کنٹینیو رکھیں اپنا کام، یا سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کو فائدہ نہیں ہے؟
نہیں, ہماری ذمہ داری ہے اپنی, ہمیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم اس بات کا فیصلہ کر لو کہ اب یہ شخص جنتی ہو گیا ہے جہنمی ہو گیا. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ جس طریقے سے کہ انبیاء علیہ السلام, اور اس میں ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زبردست مثال حضرت نوح علیہ السلام کی ہے. کتنا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی تھی, 950 ایئرز تبلیغ کے ہیں, ٹھیک ہے, اور کس طریقے سے تبلیغ کی تھی کہ روزانہ اتنی بد کلامی سنتے تھے, بلکہ جو کہا جاتا ہے کہ اتنے ان کو پتھر مارے جاتے تھے اور سب کچھ انہیں فزیکل ابیوز ہوتا تھا کہ روزانہ لہو لہان ہو کے وہ گھر واپس آتے تھے اپنے. لیکن 950 ایئرز انہوں نے اس بات کو وہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ جب ملائکہ قوم لوط پر عذاب کی خبر لے کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ ہے یجادلونا فی قوم لوط, کہ ابراہیم قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرنے لگے, خدا سے جھگڑا کرنے لگے. یعنی فرشتوں نے جب کہا کہ ہم, آپ کو پتہ ہی نا کس قدر بدکار لوگ تھے وہ, جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا کہ اب ان کو ہم ختم کرنے آئے ہیں, تو ابراہیم باقاعدہ خدا سے جھگڑا کرنے لگے. کس چیز کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے کہ ابھی ان کو اور مہلت دے دیں, ابھی عذاب نہ. تو ہمارا کام یہ نہیں ہے, ہمارا کام یہ ہے ٹو دا میکسیمم ایکسٹینٹ جا کے. آپ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایک دوسری نظر سے دیکھیں, نبی اس مقام پر موجود ہے کہ اس کے نظروں کے سامنے پردے ہٹے ہوئے, نبی اس مقام پر موجود ہے کہ اس پر مسلسل رحمت الہی نازل ہو رہی ہے, اس کو کیا ضرورت ہے کہ ایسے جنگلی وحشی بد تہذیب لوگوں کے ہاتھ سامنے جا کے ہاتھ پیر جوڑے کہ ہدایت پا, جو اسے کوئی ضرورت ہے؟ یعنی اصل میں تو شرم سے ان کو ڈوب مرنا چاہیے کہ جو اس کا انکار کر رہے ہیں, کہ تم اس قدر گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اور تمہیں اپنی جہالت اور ضلالت اور وحشت پہ شرم نہیں آ رہی ہے, اور ایک انسان آ کے تمہاری خوشامد کر رہا ہے, تم سے اتنے پیار محبت سے بات کر رہا ہے, تم اس کو ٹھوکریں مارنے پر اور اس کو پتھر مارنے پر اور اس کے رستے میں کانٹے بچھانے پر اور اس کو گالیاں دینے پر آمادہ ہو. تو یہی سنت علماء کے سامنے بھی ہونا چاہیے, جو عالم حق ہے اس کے سامنے بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہونا چاہیے کہ جب تک میں زندہ ہوں, جب تک میرے اندر طاقت ہے, میں کبھی بد دعا نہیں کروں گا, میں برائی نہیں چاہوں گا, انشاءاللہ جتنی اپنی استطاعت ہے اس استطاعت کے ساتھ میں لوگوں کو اس رستے سے, اس راہ سے باخبر کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا جو مجھے سمجھ میں آئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم ترک کر دیں. اچھا, اب ہم اور زیادہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں تزکیہ نفس اور تہذیب نفس کے حوالے سے کہ کیوں, کیا ضرورت ہے اس کی, اتنی محنت مشقت کی کیا ضرورت ہے. اچھا, اور تزکیہ نفس اور جہاد نفس کے حوالے سے جو ایک بات بہت اہم ہے, جو جہاد اصغر میں یہ کوالٹی نہیں پائی جاتی, جہاد اصغر یعنی تلوار سے یا بندوق سے یا اسلحے سے جہاد, اس میں یہ کوالٹی نہیں پائی جاتی کہ جہاد اکبر 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے کہ نفس کے مسائل, نفس کے فساد, نفس کے اندر سے ابھرنے والی پرابلمس ہر وقت آپ کو ٹیز کر رہی ہوتی ہیں اور ہر وقت آپ اس سے حالت جنگ اور جہاد میں ہوتے ہیں. اس لحاظ سے جہاد نفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے. یعنی انسان 24 گھنٹے متوجہ رہے اپنے نفس کے حال پر, یہ آسان بات نہیں ہے, بہت دقت طلب کام ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بھی یعنی کیوں کرے انسان, اس طرف کیوں متوجہ ہو. ایک چیز کی طرف میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہتا ہوں, بلکہ میں خیال ہے آپ خود بھی اس بات کو اچھے طریقے سے ریکگنائز کریں گے کہ انسان کے عمل میں اور اس کی زندگی میں اس کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے ایک ڈائریکٹ کرسپونڈنس ہے, ریلیشن شپ ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی میرے ساتھ اس زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور ہوگا, اس کی ڈائریکٹ ریلیشن شپ میرے عمل سے ہے. یعنی یہ کائنات اور انسان الگ الگ انٹیٹیز کے نام نہیں ہیں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کسی جگہ قحط پڑ گیا, کسی جگہ سیلاب آ گیا, کسی جگہ وبا پھوٹ گئی, ان تمام چیزوں کا انسان کے اعمال سے تعلق ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں کسی اور سسٹم کے تحت ہو رہی ہیں اور انسان کی زندگی اور اس کا نظام کسی اور چیز کے تحت چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میں بھی اس حوالے سے قرآن کریم کی آیتیں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے کہ یہ جو ہے تاکہ یہ ابہام دور ہو جائے. تو جو کچھ بھی میرے نفس کی حالت ہے, میرے نفس کی حالت نہ صرف میری زندگی کو شیپ اپ کرنے میں اہمیت رکھتی ہے بلکہ ہمارے نفوس کی حالت جو ہے وہ پورے معاشرے کی حالت کو شیپ اپ کرنے میں اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اس بات میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ میں عرض کر دوں کیونکہ یہ پھر پورا اپنا ٹاپک ہی بن جائے گا, لیکن ایک چھوٹا سا نقطہ کہ اگر مثال کے طور پر ایک انسان ہے, اس کو زندگی اپنی اس دنیاوی زندگی میں پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ اور انسان خود سمجھتا بھی ہے اس بات کو, یعنی فار ایگزامپل میں نے نمازوں کی طرف سے میری توجہ ہٹ گئی, مجھے نقصان ہو گیا کسی جگہ پہ, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اتنے پیسے بھرنے پڑ گئے, کوئی اور تکلیف آ گئی, یہ در حقیقت خدا کا انعام ہے آپ کے لیے. کس اعتبار سے؟ کہ خدا میرے نفس کو اس قابل سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں آپریشن کے ذریعے سے اس کا علاج ممکن ہے. جو انسان گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے, جو انسان معصیت والی زندگی گزار رہا ہے اور اس زندگی میں اس کو مادی نعمتیں مل رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے نظام کی روح سے اس دنیا کی تکلیفوں کے ذریعے سے اب اس کی طہارت نہیں ہو سکتی. اب اس سے کب نپٹا جائے گا؟ جب یہاں سے نکل کے آئے گا وہ. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت ہی گہرا معرفت کا نقطہ ہے, اس کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر خدا اس زندگی کے مسائل کے ذریعے سے مجھے میری تربیت کر رہا ہے, یعنی تربیت کرنے کا مطلب ہے آپ کے دماغ میں فوراً خیال آ جاتا ہے, آپ کو فوراً ہدایت مل جاتی ہے کہ دیکھو مجھ سے یہ گڑبڑ کام ہوا تھا, دیکھو مجھے یہ پرابلم آ گئی, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, مجھے اپنے عمل کو بہتر بنانا ہے, میری زبان سے کوئی غلط کام ہوا یا مجھ سے گناہ ہوا. اگر خدا دنیا کے مسائل کے ذریعے سے کسی انسان کی تربیت کرے, اس انسان کو اپنے کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے. اور وہ لوگ بہت ہی اچھے اور اعلیٰ معیار پر ہیں کہ جو خدا کی اطاعت کی زحمت کے ذریعے سے یا خدا کی معصیت کی تکلیف کے ذریعے سے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہیں, ان کے لیے زندگی میں تقریباً مسائل نہیں ہوتے اس قسم کے جو نارمل انسانوں کے. تو یہ نہیں کہ مختلف گریڈز ہیں کہ ہم آپ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھنا چاہتے ہیں. ہم اس چیز پہ واپس آ جاتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا ہماری زندگی سے ڈائریکٹ کرسپونڈنس ہے. اس بات کو نہ سوچیں کہ ہم اس زندگی اور کائنات سے ہٹ کے کسی چیز کا نام ہے اور یہ پورا نظام اور یہ پورا نیٹورک کچھ اور ہے, انسانیت کچھ اور ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ انسانیت بھی اسی نظام کا حصہ ہے اور اس سے براہ راست منسلک ہے. ٹھیک ہے, انڈیویژول لیول پر میں آپ کو ایک دو آیتیں سناؤں, اجتماعی لیول پر ایک آیت سناؤں کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3, اِنَّهُ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ بے شک بے شک جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, خدا اس کو کسی بھی جگہ پہ پھنسنے نہیں دیتا. مخرج یعنی نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اس کے لیے. اگر اس کی زندگی میں کوئی ٹائٹ کارنر آتا ہے, خدا اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو رزق عطا کرتا ہے اس ان راہوں سے کہ جو اس نے خود نہیں سوچی ہوتی. لیکن یہاں رزق کا مطلب مال نہیں ہے, رزق کا مطلب مومن کے لیے بہترین رزق کون سا ہے؟ پہلے اسی لیے میں نے وہ پہلے مرحلے پر اس منزل کو سالو کیا تھا کہ مقصد کیا ہے، آخرت اور لقاء اللہ. تو خدا مومن کو کون سا رزق دے گا اگر پسند کرے گا؟ تو وہ رزق دے گا کہ جو اس کی آخرت کی بھلائی اور لقاء اللہ تک پہنچنے کو آسان کرے گا، نہ کہ وہ رزق دے گا کہ جو اس کے لیے زنجیر بن جائے گا وہاں جانے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے میں پہلے اس جگہ کو کلیریفائی کیا تھا کہ تاکہ یہ گڑبڑ نہ ہو بعد میں، کہ جب خدا رزق دے رہا ہے تو رزق اس دنیا میں مومن کو اتنا ملنا چاہیے کہ وہ اس کی پرابلم سالو ہو جائیں، زندگی کے مراحل طے ہو جائیں، اتنا ملنا چاہیے. اصل رزق کیا ہے؟ جو زندگی کے مقصد کو پورا کرے. اصل رزق کیا ہے؟ کہ جو آپ کو اس رستے پہ آگے لے جائے کہ جس رستے پہ چلنا اصل کامیابی ہے. ٹھیک، یہ فرد کے لیے خدا کا وعدہ. سورہ انفال آیت نمبر 29، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارے لیے فرقان قرار دیں گے. فرقان کا کیا مطلب ہے؟ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں ایسا بنا دیں گے کہ تمہیں صحیح اور غلط کنفیوز نہیں کریں گے. جب بھی زندگی میں تمہارے سامنے کوئی چوائس آئے گی، کوئی ایسا مرحلہ آئے گا کہ جو دو راہ دو شاخہ جہاں پہ آئے گا، وہاں پہ تم الجھو گے نہیں، پریشان نہیں ہوگے، تمہارے لیے حق اور باطل واضح ہوگا. ہم تم کو ایسا بنا دیں گے اگر تم تقوی الہی اختیار کرو. تو یہ کیا ہے؟ یہ فرد کے لیے، ایک انسان کے لیے، کہ جو اس کے عمل ہے، اگر اس کا عمل نیک ہے، اگر وہ صاحب تقوی ہے، اگر وہ صاحب ایمان ہے، وہ یہ بینیفٹ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی صاحب فرقان ہے، یعنی صاحب فرقان کا مطلب صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی خدا نے اس کو توفیق دی ہے وتھ کلیئرٹی، وہ اس زندگی میں اس کا فائدہ اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا؟ تو جو کچھ اس زندگی میں اچھائی نصیب ہو رہی ہے اس کا ڈائریکٹ کرسپونڈنس کس چیز سے؟ ہمارے اعمال سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ چیز جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا نا، کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے اگر وہ ریئل ہے تو مجھے لائف میں نظر آنا چاہیے. اور جس کے لیے دو چیزیں میں نے پچھلی دفعہ آپ کو لاسٹ ٹائم بتائی تھیں، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، یعنی یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نفس حالت تزکیہ میں ہے، تو دو باتیں بہت اہم ہیں. برائی کے مقابلے میں آپ کا ڈیفنس اسٹرانگ ہوگا، اور اچھائی کے رستے میں آپ کی کریٹو پاور بہت اسٹرانگ ہوگی، عزم اسٹرانگ ہوگا. جس نفس میں یہ دو چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں وہ حالت تزکیے میں نہیں ہے، وہ مجاہدے کی حالت میں نہیں ہے، کہ جب بھی خرابی اور برائی آئے اس کو ٹیک اوور کر لے، نفس اس کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت نہ رکھے، اور اچھائی کے لیے کریشن میں، اچھائی کریٹ کرنے کی طاقت نفس کے پاس نہ ہو. ان دو اہم ترین باتوں سے پتہ چلے گا کہ ہم اس مجاہدہ نفس اور جہاد نفس کی راہ میں ہیں یا نہیں ہیں. ایک آیت اور کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو عمل صالح کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو. کیونکہ قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر اس ڈویژن کو ختم کیا ہے کہ خدا کی نظر میں مرد اور عورت کے رول ڈیفرنٹ ہیں، مقام اور معیار میں فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ مرد یہ سمجھے کہ ہم چوزن کریشن ہیں اور ہم جو کریں گے اس کا ہمیں زیادہ اجر ملے گا. جیسے ہے نا کہ مردوں کو سیلری زیادہ مل رہی ہے اور عورتوں کو کم مل رہی ہے، خدا کے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے. تو قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں باقاعدہ اس چیز کو بیان کیا گیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو عمل صالح انجام دے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، وہ ہوا مؤمن، لیکن عمل صالح کس حالت میں انجام دیا جانا چاہیے؟ ایمان کی حالت میں، مؤمن ہونے کی حالت میں. اسے ہم کیا کرتے ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ایک نئی زندگی دیتے ہیں. جو کہ حیات طیب ہوتی ہے, جس میں نجاست کا کوئی گزر نہیں ہوتا, جس میں ناپاکی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ ان تمام چیزوں کا انسان کو اس زندگی میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ سب اس دنیا کی باتیں. یہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب چیزیں جو ہم دے رہے ہیں, فرقان دے رہے ہیں, مخرج عطا کر رہے ہیں, رزق بے گمان عطا کر رہے ہیں, حیات طیب دے رہے ہیں, مرنے کے بعد دیں گے, نہیں, اس زندگی میں ہے. ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر. تو ہمیں دھوکے میں نہیں رہنا ہے, ہمیں وہ حیات طیب ملی, میں ری بورن ہوا اپنے ایمان کی وجہ سے, اس کا پتہ مجھے ہونا چاہیے. یعنی یہ ری برت ہے, نوحیینہو, ہم اس کو حیات تازہ دیتے ہیں. حیاتن طیبہ, کیسی زندگی جو طیب و طاہر و پاک ہوتی ہے. یہ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جہاد نفس سے مربوط ہیں, کہ جہاد نفس کے کامیابی اور ناکامی کے یہ سارے پیرامیٹرز ہیں. یعنی ہم اگر کبھی بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو کے بیٹھ گئے کہ جہاد نفس کا مطلب ہے کہ یہاں تو پتہ نہیں کیسے چلتا رہے, مرنے کے بعد پتہ چلے گا, ایسا نہیں ہے. یعنی قرآن کریم کے بیانات کی روح سے انسان کے اپنے نفس کی جو حالت ہے, وہ ہر لحظہ اور ہر لمحہ اس کی اصلیت کو اور اس کی حقیقت کے مطابق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرا نفس یہاں پہ کچھ اور ہے, آخرت میں جا کے وہ کچھ اور بن جائے گا, بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے جو کنٹینیویشن میں. قوم کے حوالے سے آپ بات کریں, سورہ انعام میں بہت آیتیں ہیں, میں وہ نہیں پڑھتا کہ ابھی کافی اس میں طولانی ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا فرام 43 ٹو 70 تقریباً 15-20 آیتیں کہ جو قومی اور اجتماعی اعتبار سے بتاتی ہیں کہ لوگوں کی حرکتوں سے کیا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے, ان کے لیے کیا کیا مسائل کھڑے ہوتے ہیں. سورہ آراف 96 میں یہ ہے کہ ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا, اگر بستی والے ایمان لے آئیں, تقوی کی راہ کو اختیار کریں, ہم کیا کریں گے؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. فتح کھول دینا, علیہم ان پر, برکات کو کھول دیں گے آسمان سے اور زمین سے. یعنی اس میں ظاہری, معنوی, ہر قسم کی برکتیں قوم کو نصیب ہوں گی. یہ انسان کے لیے, اکیلے انسان کے لیے وعدہ نہیں ہے کہ مادی نعمتوں کی فراوانی ہو جائے گی, قوم کے لیے یہ وعدہ بھی ہے. عجیب چیز ہے کہ قوم کے لیے یہ وعدہ بھی ہے کہ اگر من حیث القوم تم ایمان اور تقوی پہ آ جاؤ گے, ظاہری برکتیں بھی ملیں گی, معنوی برکتیں بھی ملیں گی. فرد کی حیثیت سے دونوں چیزیں, کیونکہ فرد کی تربیت میں سختی کا ہونا بھی ضروری ہے. تو آپ اس بات کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ انسان کے نفس کی حالت سے, اور آخر میں اب ایک دو آیتیں سنا کے پھر میں بات تقریباً ختم کروں. سورہ رعد, اب یہ نفس کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ ہم ڈائریکٹ نفس کی حالت کا جائزہ لیں کہ اس سے کیا کیا چیزیں ریلیٹڈ ہیں. سورہ رعد آیت نمبر 11, لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. ہر نفس کے لیے خدا کی طرف سے کچھ محافظین ہیں, گارڈز ہیں, گارجینز ہیں خدا کی طرف سے, جو آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ یحفظونہ, جو نفس کی حفاظت کرتے ہیں, من امر اللہ, امر خدا سے. اب یہ بظاہر بہت عجیب جملہ ہے, امر خدا سے بچاتے ہیں. یعنی امر خدا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ موت. اور کہ جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے محافظین ہیں کہ جو اس امر سے انسان کو بچاتے ہیں, یہ اور دیگر مصائب اور مشکلات سے. انہیں اس کائنات میں بہت کچھ ہو رہا ہے, اس کائنات میں, اس زندگی میں بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک پروٹیکٹیو شیل کے اندر ہیں؟ یعنی ہمارے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی زہریلا جانور ہی گھس جائے, اس قسم کے کچھ بھی چیز ہو جائے, کہ جو اتنا سارا سب کچھ اس زندگی میں موجود ہے, کچھ بھی ہو جائے, جیسے ہم تجربہ اس کا تجربہ نہیں کرتے کہ کسی دن بارش ہوتی ہے برف زیادہ گر جاتی ہے تو گھر کو نقصان پہنچ جاتا ہے, بارش زیادہ ہو جائے سیلاب آ جائے تو زندگی خراب ہو جائے. تو انہیں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے مقرر کیے ہیں نگہبان جو آگے اور پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں امر خدا سے. انہیں بہت ساری چیزیں اس نظام خدا میں جا رہی ہیں کہ جو اگر انسان اس سے فیس ٹو فیس آ جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی, اور ان میں سب سے بڑی چیز موت ہے, کہ موت کے وقت سے پہلے سے انسان کی حفاظت کر رہے ہوتے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتا جو کسی قوم میں ہے, حتی یغیروا ما بانفسہم. اب یہاں پر خاص بات کیا ہے, یہ ٹو وے نہیں ہے چینج, ون وے چینج ہے. یعنی بائی ڈیفالٹ خدا نے نعمتیں دی ہیں, نفس اگر اپنی فطری حالت کو تبدیل کرے گا تو خدا کی طرف سے تبدیلی آ جائے گی. یہ ٹو وے نہیں ہے, ایدھر وے نہیں ہے. یعنی اس آیت کے تحت ادھر, اگرچہ کہ دوسری سائڈ بھی اپلیکیبل ہے کہ اگر ہم کسی برائی میں پھنس جائیں, کسی عذاب میں پھنس جائیں, تو عذاب سے باہر نکلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اپنے نفس کو اپنی اصلی حالت پہ پلٹانا پڑے گا. یعنی باہر باہر کی چیزوں سے نہیں مسئلہ حل ہوگا کہ آپ کہیں یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں, اس سے نہیں, نفس میں تغیر لانا پڑے گا اور اسے اپنی اصل حالت کی طرف لوٹانا ہوگا. لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہم نے تم کو نعمتوں میں رکھا ہے, ہماری طرف سے جو نظام ہے وہ کیا ہے, انا ہدیناہ السبیل, ہم نے تم کو رستے کی ہدایت کی. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ, تم کو سماعت اور بصارت اور فؤاد دیے, تم کو نور فطرت دیا, سب کچھ ہم نے تم کو عطا کر دیا تمہاری ترقی کے لیے, تمہارے آگے بڑھنے کے لیے تم کو ہدایت دے دی, اجتماعی سطح پہ کیسے رہنا ہے, انفرادی زندگی کیسے گزارنی ہے, ہر چیز کی ہدایت تم کو پرووائڈ کر دی. اس زندگی کے اندر تمہیں جو جو چیزیں چاہیے ان کی حفاظت, وہ پروٹیکشن, وہ نعمتیں سب دے دیں. اب یہ حالت کب بدلے گی, جب تم اپنے نفس کی حالت کو فطری حالت سے تبدیل کر کے غیر فطری حالت میں لے جاؤ گے. غیر فطری حالت کا پتہ کیسے چلتا ہے, یعنی اگر ہم اس بات کو بھی جج کرنا چاہیں کہ غیر فطری حالت کیا ہوتی ہے انسان کی, غیر فطری حالت یہ ہوتی ہے انسان کی کہ فطرت کے جتنے بھی اصول ہیں ان میں سے کوئی اس کو سمجھ میں نہیں آتا, بے چینی اس کا بائی پروڈکٹ ہے. لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ یہ نفس فطرت پر قائم ہے یا غیر فطرت پہ قائم ہے, اس میں تغیر پیدا ہو گیا ہے, تو جتنے بھی فطری تقاضے ہیں یا فطری حقیقتیں ہیں جن میں بنیادی کیا ہیں, توحید اور آخرت ہیں, اس کے حوالے سے وہ بلینک ہو جائے گا. یہ اس بات کا کہ نور فطرت پہ پردے پڑ گئے. نور فطرت پہ پردے پڑنے کا مطلب کہ جو انسان کے انر موسٹ سیلف میں جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا. آپ کو یاد ہوگا سورہ یاسین پہ جب ہم بات کر رہے تھے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا جو آیت شروع میں تھی, گلے میں طوق واغشیناہم, تو ہم نے اس کو کیا بیان کیا تھا کہ گلے میں طوق کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا. فاغشیناہم کا مطلب یہ ہے کہ آیات آفاقی کو نہیں دیکھ سکتا, خدا کی نشانیاں جو کائنات میں, یہ انسان غیر فطری ہے, یہ نفس میں تغیر واقع ہو گیا ہے, اس کی اصل حالت بدل چکی ہے. تو جب ایسے نفوس کی اکثریت ہو جائے کسی معاشرے میں تو کیا ہوگا, پھر وہاں سے امن سکون چین معاشرے میں سے رخصت ہو جائے گا اس زندگی میں سے. ٹھیک ہے, ومن اعرض عن ذکری, سورہ طہٰ کی آیت ہے, آئی تھنک 123-124, ومن اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے, فَإِنَّ معیشتن لہو ظن کا, اس کے لیے معیشت یعنی اس کی زندگی ظنک ہو جائے گی. ظنک کا مطلب کیا ہے, ابھی ہم لوگ بات بھی کر رہے تھے کہ ظنک یعنی ضاد نون کاف, اس میں کہتے ہیں معیشت تنگ ہو جائے گی. معیشت تنگ ہونے کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کے روپے پیسے کم ہو جائیں گے, جاب چھوٹ جائے گی, بزنس خراب ہو جائے گا. عربی زبان میں ظنک کا مطلب ہوتا ہے, جس کے لیے انگلش کا بہت اپروپریٹ ٹرانسلیٹری ورڈ ہے, بہت ہی یعنی ایک دم میچنگ کے ساتھ. ونک کا مطلب ہوتا ہے کانسٹرکشن. کانسٹرکشن سمجھتے ہیں, یعنی عربی زبان میں اسی زنک سے ایک لفظ ہے ظناک, جس کا مطلب ہے زکام. زکام میں کیا ہوتا ہے, کانسٹرکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ایک پائپ ہے کھلا ہوا ہے, ایزی فلو ہے, اسی میں ہی کچرا اور میل کچا لو اور سب پھنس گئی, اب فلو جو ہے اس میں سے تنگ ہو کر ہوتا ہوا جا رہا ہے. تو معیشت زنک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں سے جو فلو ہے وہ پھنس پھنس کے آ رہا ہوگا, یعنی نعمتیں فراوانی کے ساتھ نہیں آ رہی ہوں گی, سہولت کے ساتھ پھنس پھنس کے آ رہی ہوں گی. کانسٹرکشن ہو جائے گی ان دا چینل آف لائف, جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اولاد کی لذت ختم, اولاد کی برکت ختم, مال کی برکت, مال ہے لیکن مال کی برکت نہیں ہے, مال سے فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے ایک بہت سادہ سی مثال ہے کہ انسان کے دسترخوان پہ آپ 20 کھانے رکھ دیں, اس سے کیا ہوتا ہے, اصل چیز تو کھانے کو کھانا اور اس سے لذت لینے کی صلاحیت ہے نا. دسترخوان پہ 50 ڈشز رکھنے سے کیا ہوتا ہے, یہ نعمت تھوڑی ہے, یہ رزق تھوڑی ہے. ایک ڈش ہو, جیسے کہ وہ ایک مزدور جو سارا دن محنت کرنے کے بعد جو مکئی کا ساگ اور جو کی روٹی اور کھاتا ہے اور اس سے جو لذت اٹھاتا ہے, اور وہ جو سیٹ صاحب ہیں کہ جن کے دسترخوان پہ 40 کھانے پکے رکھے ہوتے ہیں اور وہ بلڈ پریشر اور شوگر اور فلاں فلاں چیز کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کھا سکتے, کس کا رزق وسیع ہے, کون با نعمت ہے, وہ مزدور یا یہ مطلب ہے. ونک, معیشت زنک ہو جائے گی. تم جتنا چاہو سمیٹ لو, جتنا چاہو مال سمیٹ لو, برکت نہیں حاصل کر پاؤ گے, اس سے لطف نہیں اٹھا پاؤ گے زندگی کا. اولاد ہوگی تمہارے سامنے, لیکن وہی ہوگا کہ 18 سال بعد یہ چھوڑ کے چلی جائے گی, شروع سے ہی پتا ہے اس کو. اب کیا لذت آئے گی, اب مجھے بتائیں اس ایسے انسان کو کہ جسے پتا ہے کہ یہ جو اولاد جیسے ہی جوان ہوگی مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی, اور مجھے نہیں پتا کہ میں بڑھاپے میں اپنے بستر پہ مر رہا ہوں گا, تو یہ پوچھنے بھی آئیں گے یا نہیں, کیا لذت ہوگی اس کے اولاد کی اس کے سامنے. یہ مطلب ہے فعن معیش, یعنی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو انسان کے نفس کی حالت ہے وہ آپ کی اور اوور آل معاشرتی زندگی سے براہ راست تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی آج کی حد تک جو بنیادی میسج ہے کہ یہ چیز جہاد نفس, اپنے نفس کی تربیت کرنا, دوسرے انسانوں کو تزکیہ نفس کی طرف دعوت دینا, معاشرے کو اس بنیاد پر پاکیزہ کرنے کی کوشش کرنا, یہ اوور آل لائف کو سدھارنے کا سبب ہے. اور اگر ہم لوگ اس سے غافل ہو جائیں گے تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ خالی آخرت میں مار پڑے گی یا کچھ ہوگا, یہ زندگی بھی خراب ہوگی, لازماً خراب ہوگی. کیونکہ قرآن کی آیتوں سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ بالکل کلیئرلی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس زندگی کے جتنے امور ہیں, چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی, وہ انسانوں کے نفس کی حالت سے اور انسانوں کے عمل سے, ان کے کریکٹر سے, کہ جو ظاہر نفس سے جڑا ہوا ہے, براہ راست تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے اور صفات خبیثہ کا پہلے ذکر ہے اور پھر اس کے بعد صفات حسنہ کا ذکر انشاءاللہ وہ شروع کریں گے. لیکن مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک مقدمہ اور تمہید کے طور پر اس بات کو بیان کر دینا اور کلیریفائی کر دینا بہت ضروری محسوس ہو رہا تھا مجھے, کہ تاکہ ہم زیادہ فوکسڈ ہوں, تاکہ جب ہمارے سامنے کوئی چیز آئے تو ہم یہ نہ اس کو سوچ رہے ہوں کہ یہ ایک زحمت ہے یا ایک مشقت ہے، لیکن یہ زحمت اور مشقت جو ہے یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بنانے والی ہے۔ جب ایک انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، طیب و طاہر ہوتا ہے، تو وہ ایک نور کی مانند ہے کہ جو صرف اپنی ذات میں نہیں بلکہ پورے معاشرے میں نورانیت پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری آیت سورہ انفال کی 53 ہے، اس کو بھی سن لیجئے، جس میں وہی بیان ہے لیکن ایک دوسرے پیرائے میں جو ابھی ہم نے سورہ رات میں پڑھا۔ ذالک بان اللہ، اس سے پہلے ذالک کا ذکر ہے انہیں فرعون اور آل فرعون کا، اور وہ جو اس دن آپ نے حدیث پوائنٹ آؤٹ کرائی تھی وہ بھی بالکل اسی سے ریلیٹ کر رہی ہے کہ تقدیرات الہی یعنی نظام الہی کے مقابلے میں ہر چیز خاش ہے، کوئی بھی چیز خدا کے نظام کو بریک نہیں کرتی، اور جو بھی تدبیر کرتا ہے تقدیرات الہی کے مقابلے میں اس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ امام علی علیہ السلام کا قول جو اس دن آپ نے 15ویں یا 16ویں کلمات قصار میں، ٹھیک ہے، یعنی یہ چیز ہے کہ نظام خدا کے مقابلے میں ہر چیز جھکی ہوئی ہے، کوئی چیز اس کو بریک نہیں کر سکتی، اور جو بھی نظام خدا یعنی مقدرات الہی کے مقابلے میں تدبیر کرتا ہے اس کا انجام ہلاکت ہے۔ تو یعنی تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اس بیان امیر المومنین علیہ السلام کو سامنے رکھیں تو تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے نفس کو خدا کے نظام کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، یعنی جو کچھ نظام خدا چاہتا ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نظام خدا ایثار کو پسند کرتا ہے، بخل کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا زندگی سے، یعنی کہ جن معاشروں میں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایثار کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کے دوسرے کو دے دینا، یہ ایثار ہے۔ جس معاشرے میں لوگ ایثار کو سامنے رکھتے ہیں وہ ترقی یافتہ معاشرے ہوتے ہیں، جن میں لوگ بخل کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کا حق چھین کے بھی میں کھا جاؤں، دوسرے کا مال چھین کے جیب میں ڈال لوں، وہ معاشرے ترقی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نظام ہے خدا ہے کہ ایثار سے برکت ہے، بخل سے نحوست ہے۔ جن معاشروں میں لوگ عبادت الہی کی بنیاد پر یہ اس کو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ بابرکت ہوتے ہیں، جس طریقے سے بھی عبادت کریں، جن جن جگہ پر جو جو عبادت کی سنتیں، ان معاشروں میں برکت زیادہ ہوتی ہے، یا جو لوگ عبادت الہی کو اور خدا کو چھوڑ دیتے ہیں وہاں برکت زیادہ ہوتی ہے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ تو اس سے پیچھے فرعون کا ذکر ہے۔ اچھا، فرعون کی مثال اس لحاظ سے بہت کلیئرنگ ہے جو قرآن کریم نے بہت تفصیل سے بیان کی ہے کہ فرعون واز آل پاور، مطلب اس کی طاقت جو تھی وہ جسے ہم کہتے ہیں آل پرویسو تھی، اور اس کے مقابلے میں جو قوم کھڑی ہوئی تھی، بلکہ قوم کیا کھڑی ہوئی تھی، دو آدمی کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ تھوڑے سے لوگ، یعنی موسیٰ اور ہارون تھے اور ان کے ساتھ ایک مختصر سا گروہ تھا، باقی قوم تو لیٹی ہوئی تھی، قوم میں تو دم ہی نہیں تھا۔ ان لوگوں کو کہ ان لوگوں کی فرعون کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں تھی، یعنی اگر آپ مادی اعتبار سے بات کریں، اگر آپ مادی اعتبار سے بات کریں کچھ نہیں تھا، نہ فوج تھی، نہ اسلحہ تھا، نہ لڑنا جانتے تھے، نہ اسکل تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور فرعون پلان پہ پلان کیے جا رہا تھا موسیٰ کے خلاف، اور خدا کی قوت و قدرت سے اس کا ایک ایک کر کے پلان ناکام ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کے سمندر میں غرق ہو گیا، دریا میں۔ یہ بہت بڑی اگزامپل اس بات کی ہے کہ جو نظام خدا کے خلاف تدبیر کرتا ہے وہ سوائے ہلاکت کے اور کسی چیز کا منہ نہیں دیکھتا۔ یعنی تزکیہ نفس، اپنے نفس کی تربیت کیسے کرنا ہے؟ نظام خدا کے مطابق، نظام خدا کو سمجھو اور اس کے حوالے سے اپنے نفس کی تربیت کرتے چلے جاؤ۔ یعنی نبی نے کوئی چیز سپر امپوز نہیں کی ہے ہمارے اوپر، زبردستی ڈالی نہیں ہے، بلکہ صاحبان معرفت اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ صرف اور صرف لاز آف نیچر ہیں۔ نبی نے سوائے جی قوانین فطرت و قدرت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں سکھائی ہے، اس کے مطابق اپنے نفس کو ڈھالتے چلے جاؤ. تو ذالک یعنی یہ فرعون کی مثال سامنے رکھو, یہ ذالک اس طرف اشارہ جا رہا ہے, بأن اللہ کہ بے شک اللہ, لم یکو مغیرا نعمتا, خدا ایسا ہے ہی نہیں. لم یکو کا مطلب ہے کہ یہ خدا کا کام ہی نہیں ہے. کیا کام نہیں ہے؟ مغیرا نعمتا, کہ اس نعمت کو بدل دے, انعمہا علی قوم, جو کسی بھی قوم کو دی ہوئی ہو. یعنی جس طریقے سے ایک باپ اپنی اولاد کو کوئی چیز دے کر واپس لینا پسند نہیں کرتا, تو کیا خدا ایسا ہے کہ اپنے بندوں کو نعمتیں دے کے ان سے لے لے گا؟ یہ بہت خوبصورت بیان ہے. لم یکو یعنی خدا ایسا ہے ہی نہیں. نیور ایکسپیکٹ اینی تھنگ لائک دیٹ فرام اللہ. لم یکو اللہ ایسا ہے ہی نہیں, یعنی یہ نہیں کہ اللہ ایسا نہیں کرتا, یہ نہیں ہے. اللہ ایسا ہے ہی نہیں. کیسا نہیں ہے؟ مغیرن کے بدل دے, نعمتن نعمت کو, انعمہا علی قوم, جو کسی قوم پر اس نے نعمتیں نازل کی ہیں. حتی یہاں تک کہ یغیرو ما بانفسہم, جب تک کہ وہ اپنے نفوس کو نہ بدل دیں. اور یہاں بھی بات پازیٹو سے نگیٹو ہے دونوں آیتوں میں. یہ دو جگہ پر یہ بیان آیا ہے کہ خدا نعمتوں کو نہیں بدلتا, حتی یغیرو ما بانفسہم, انفال 53 اور رعد 11. دونوں جگہ پازیٹو سے نگیٹو ہے, بائی ڈیفالٹ ہماری طرف سے تمہارے لیے صرف نعمت ہے, اور جو نعمت ہم نے دی ہے ہم واپس لینے کا اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں. حتی یغیرو ما بانفسہم, جب تک کہ تم اپنی فطری حالت سے اپنے آپ کو غیر فطری حالت میں نہ لے آؤ. تمہارے نفوس کے اندر جو نیکی اچھائی سچائی ہم نے رکھی ہے اس پہ پردے ڈال کے اور گمراہی اور ضلالت کی تاریکی سے اس کو دوچار نہ کر دو, اس وقت تک نعمت بدلنے کا سوال ہی نہیں ہے. اب آپ کو بات واضح ہو رہی, یعنی کہ جہاد نفس اور تزکیہ نفس کا کنیکشن, کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں یہ میرے نفس کی حالت سے جڑی ہوئی ہیں. جو میرا کیریکٹر ہے, جو میرے اعمال ہیں, یہ میری زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں. ان کی ون ٹو ون کرسپونڈنس ہے, اور یہ فقط آخرت کے حوالے سے نہیں ہے, اس دنیا میں بھی ہے. اور اگر قومی سطح پر اگر ایمان اور تقویٰ آ جائے تو صرف برکات اخروی کا وعدہ نہیں ہے, برکات دنیاوی کا وعدہ بھی ہے. تو اس پورے بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے جب آگے بڑھیں گے تو آئی تھنک کہ ہم بہت زیادہ پرپزفل ہوں گے, فوکسڈ ہوں گے, کلیئر ہوں گے. اور پھر جو چیز بھی ہم کریں گے یا بظاہر جو کچھ بھی زحمت اور دقت ہم اٹھا رہے ہوں گے وہ ہمیں بری نہیں لگے گی, پھر ہمیں اس کی تکلیف نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ جو ہماری نظروں کے سامنے ہے. اور اس بات کو بھی اچھے طریقے سے مد نظر رکھیے گا, حالانکہ یہ ایک بہت دوسری بحث ہے, لیکن صرف ایک جملہ اس حوالے سے کہ اس بات کو بھی مد نظر ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی محنت کرتے ہیں اپنے کو بہتر بنانے کے لیے, اس جملے کو ہی دہرانا ہے جو پچھلے دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا, ہم سوائے اپنے اور کسی دوسرے کے ساتھ نیکی نہیں کرتے. اور جب بھی ہم اپنے نفس کو کسی خرابی کے حوالے کر دیتے ہیں ہم سوائے اپنے کسی اور کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو میری بات ختم ہوئی. اب اگر آپ لوگ کچھ بات
جی. سوال ذہن میں آ رہا ہے حیدر بھائی, آپ نے جیسے آپ کی باتوں سے تو ایسا لگا کہ جو خدا نے بائی ڈیفالٹ نعمتیں اور رحمتیں اس دنیا میں رکھی, لیکن جو ہم نے آدم کی جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا بحث کا, اس میں جو بات ایک سامنے آئی تھی وہ یہ کہ ایک بہتر گھر سے ایک اسفل السافلین کی طرف کا سفر تھا. اگر اس بات کو ذہن میں رکھیں تو یہ نعمتیں اور رحمتیں تو بائی ڈیفالٹ نہیں ہیں اس دنیا کے اندر, اگر اس بحث کو سامنے رکھیں, جبکہ اس بحث سے آپ کی جو آج گفتگو ہوئی اس سے لگ رہا ہے کہ بائی ڈیفالٹ نعمتیں اور رحمتیں انسان کے ساتھ وجود رکھتی ہیں.
جی
تو ان دونوں کو
نہیں, اس میں جی اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یعنی اگر آپ کسی بھی مومن کے اور حقیقی انسان کے پرسپیکٹو سے بات کریں گے, ٹھیک ہے, آدم بہشت برزخی سے نکل کر ارض مادی میں آ گئے جو اسفل السافلین ہے. کس لیے آئے؟ اس لیے آئے تاکہ آدم اپنے کمال کا سفر طے کر سکیں, ٹھیک ہے, یعنی ایک مقصد کے تحت یہاں پر آئے. اب ان تمام چیزوں کا پرووائڈ کرنا کہ جو آدم کو ان کے کمال تک لے جانے میں مددگار ہوں, نعمت اور رحمت کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ یعنی یہ انسان اور مومن کے پرسپیکٹو سے کہلائے گی نا. انا ہدیناہ السبیل, نعمت بزرگ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی خدا نے یہ تو نہیں کیا کہ آدم کو اسفل السافلین میں اتار کے کہہ دیا رستہ خود تلاش کرو. ہدیناہ السبیل, ہدایت دی, باہر سے بھی ہدایت دی, سمع و بصر اور فؤاد اندر سے بھی ہدایت دی, فطرت بھی دی, فطرت کی روشنی بھی دی. تو یعنی خدا کی طرف سے بائی ڈیفالٹ آدم کے لیے نعمت اور رحمت ہے یا نہیں ہے؟
ہے, لیکن وہ جو اپنے نفس کی حالت وہ لے کے اسفل السافلین میں اترا ہے, وہ نفس تو مطمئن حالت میں نہیں لے کر آیا.
یہ نعمت نہیں ہے. نعمت اور رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کو آپ کی زندگی گزارنے میں سہولت اور برکت پرووائڈ کرے.
جو نفس کی اپنی حالت کو نہ بدلے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو اسفل السافلین میں اترا ہے وہ اپنی نفس کی اصل حالت لے کے نہیں اترا, اس نفس کو تو
یہ بات کیسے ثابت ہو رہی ہے؟
اسی بات سے مثلا سامنے آئی کہ جب مثلا ایک خطا یا جو بھی آپ کہہ لیں, جو بھی ہوا, آپ کہا کہ ٹھیک ہے اب تم جاؤ اس طرف کہ جو پریشانیوں کا گھر ہے, مثلا یہ روایات میں دنیا ایک پریشانیوں, ایک زحمات اور یہ ساری چیز ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ نفس اس حالت میں
دیکھیے نہیں, جب مطمئن کی بات نہیں ہو رہی, لیکن جب نفس اس زندگی میں آیا ہے تو فطرت لے کر پیدا ہوا ہے نا, اور سمع اور بصر اور فؤاد اور یہ سب چیزیں لے کر پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی مثال خدا نے انبیاء کی شکل میں دی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی فطرت کے نور کو خراب نہ کرے, یا ائمہ کی شکل میں کہ جو تو اپنے بچپنے سے اور اپنی پیدائش کے وقت سے ان تمام حقیقتوں کو جان رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا, اور یہ اگر ہم ایک سوال کرتے ہیں نا کہ انبیاء اور ائمہ جو ہیں وہ ایکسیپشنل لوگ ہیں, تو یہ چیز علماء کے گھر میں بھی آئی ہے, علماء کے اندر بھی ہم نے دیکھی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی نسلوں کی باقاعدہ حفاظت کی ہے ان نسلوں میں ایکسٹرا آرڈنری لوگ پیدا ہوئے ہیں, کہ جو اپنے بچپن سے بھی وہ غیر معمولی ذہانت کے یا غیر یعنی اس فطرت کے نور کو وہ ایگزبٹ کر رہے تھے جو انسان کے اندر. تو خدا نے جب انسان کو بھیجا ہے, آپ یہ نہیں کہیے کہ ناپاک بھیجا ہے, آپ یہ کہیے کہ وہ نورانیت جسم کے پردے میں لپیٹ کے بھیجی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے تغیر واقع ہو جاتا ہے. اور خدا نے تغیر کے حوالے سے الاؤنس رکھا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان نے پہلا گناہ کیا اور نعمت رخصت ہو گئی, بلکہ جو آبزرویشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ کئی جنریشنز تک خدا مہلت دیتا ہے, ایک دو زندگیوں تک نہیں, ایک دو لوگوں تک نہیں, کئی جنریشنز, انہیں دو تین جنریشنز تک خدا مہلت دے رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ریپیئر کر لو, اپنے کو صحیح کر لو, اپنے کو صحیح کر لو. اس کے بعد جب لوگ یعنی یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اب ہمیں صحیح ہونا ہی نہیں ہے, تب نعمتوں میں تغیر آتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی خدا کا نظام اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ جسم کے خلاف چلنا آسان کام نہیں ہے, یعنی یہ نفس جو ایک طرف فطرت کے نور سے بہرہ مند ہے, دوسری طرف جسم سے کنیکٹڈ ہے کہ جو انسان کو پستیوں کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے, جس کے تقاضے, اس کو اوورکم کرنا آسان بات نہیں ہے. اس لیے خدا فوری طور سے, اور ایون ایک اور اس میں بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی خدا کی نعمت ہے کہ خدا کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ پوری کی پوری قوم, بلکہ خدا کہتا ہے ایک چھوٹا سا گروہ بھی اگر صحیح چیز پہ قائم ہوگا نا, ان کی وجہ سے ہم باقی لوگوں کو بھی برکت دے دیں گے, باقی لوگوں کے بھی مسائل حل کر دیں گے.
لیکن
نہیں ان کی وجہ سے مطلب چھوڑ, ہاں لیکن مائنورٹی کی اچھائی کی وجہ سے خدا میجورٹی کو فائدہ دے دیتا ہے, اگرچہ کہ وہ پورے صحیح نہ ہو, خود صحیح نہ ہو. نہیں ایسا نہیں ہوتا, مائنورٹی کی خرابی سے کبھی میجورٹی پہ عذاب نہیں آتا. مائنورٹی کچھ نہیں تھے نا, وہی کہہ رہا ہوں نا کہ تھوڑے نہیں یعنی کہ زیادہ تر تو یہ ہوا ہے کہ جو واقع مومن تھے ان کو خدا نے نکال لیا ہے. لیکن واقع مومن ہونے کے لیے ایک بہت بڑی شرط ہے کہ قوم کی برائی سے صرف نفرت نہیں رکھتے ہوں, امر بالمعروف اور نہیں از منکر پریکٹیکلی کرتے ہوں, پریکٹیکلی امر بالمعروف اور نہیں از منکر کرتے ہوں, تب خدا آپ کو اس قوم سے الگ سمجھے گا. اور یہ اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں سورۃ الاعراف میں ہے, وہ مچھلی والا جو واقعہ ہے, یعنی کہ وہ یوم سبت والا کہ جو ہفتے کے دن وہ سب کر رہے تھے, اس میں یہ پورے تین گروہوں کو خدا نے بالکل کلیئرلی بیان کیا ہے. اور اس میں سے ایک گروہ یہ بھی تھا کہ جو امر بالمعروف کرنے والوں یا نہیں از منکر والوں کو کہتے تھے کیوں بول رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے, تو وہ کہتے تھے ہم اپنا فریضہ پورا کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی صحیح ہو جائے. صرف وہ لوگ بچے تھے جو پریکٹیکلی نہیں از منکر کر رہے تھے, صرف وہ بچے تھے, باقی یہ کہنے والے کہ کیوں بول رہے ہو وہ بھی گئے اور جو برا عمل کر رہے تھے وہ بھی گئے. میں نے آپ کو وہ سورہ توبہ کی آیت پڑھ کے سنائی تھی نا کہ خدا اس بات پر کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ نکلے اور لے تفقہ فی الدین, دین میں تفقہ حاصل کر کے بیٹھ جائے, اسے پلٹنا بھی ہے اور اپنی قوم کو انذار بھی کرنا ہے, ڈر بھی سنانا ہے. جی بات آپ کی واضح ہو گئی. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے.
جی دو باتیں تھیں, نمبر ایک تو یہ تھا کہ آپ نے کہا جو لاس آف نیچر کو وائلیٹ کر رہی ہے تاغوتی طاقتیں اگر ہم کی بات کریں وہ ہلاکت میں آئیں گی.
بالکل,
تو یہ آخرت کی ہلاکت ہے,
نہیں دنیا کی ہلاکت. بالکل,
لیکن جو پچھلے 100 سالوں سے جو تاغوتی لوگ کام کر رہے ہیں اور وائلیٹ کر رہے ہیں نیچر کو, ان کی آپ کے حساب سے جو ہلاکت ہو رہی ہے وہ انٹرنل سوسائٹی والی ہلاکت ہے یا
وہ بھی
اپیرنٹ ہے؟
وہ بھی
اپیرنٹلی تو نظر نہیں آ رہی کہ وہ
نہیں, نظر تو آ رہی ہے, دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ نظر نہیں آ رہی ہے. اور جو اس میں سب سے بڑی ایک بات ہے, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چیز اپنے انجام تک پہنچے گی, کہ بہرحال خدا فرعون کے سامنے ایک موسیٰ کو کھڑا کر دیتا ہے اور فرعون کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کو ہرائیں کیسے, شکست کیسے دیں. تو یہ چیز بھی الحمدللہ, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بھی ہے. اور دوسری وہ بات جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بار بار عرض کی تھی کہ خدا باہر سے نہیں پکڑتا ہے, اندر سے ہی, کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں جس کو یہ اپنا مال سمجھ رہے ہیں یہ حقیقتاً خدا کے لشکر ہیں. اچھا اس میں بہت سارے فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ کچھ چیزیں ان میں بھی ایسی اچھی ہوتی ہیں ان مشرقین میں, ان کفار میں, کہ جو عذاب سے رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں عذاب کے نازل ہونے سے. تو جب تک وہ تمام کی تمام چیزیں رخصت نہیں ہو جائیں گی, رفتہ رفتہ کر کے عذاب کا تمام مقدمات فراہم نہیں ہوں گے, یعنی یہ کافی ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ ہلاکت دنیا کی ہے,
تو وہ عذاب تو آئیں گے بھی نہیں اس قوم پہ. اگر وہ عذاب سابق انبیاء کے عذاب کی بات کر رہے ہو تو رسول خدا کی وجہ سے نہیں آئیں گے.
نہیں امت کی بات نہیں, وہ تاغوتی قوتوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں انسان کی بات نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ ڈسٹرکشن ہوگا.
اور اس
میں
کنڈیشن ہے, اور اس میں یہی بات ہے یعنی کہ اس میں جو سب سے اہم بات ہے نا وہ یہ کہ آج اگر مسلمانوں کے نفوس تبدیل ہو جائیں تو آپ بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے دنیا میں. یعنی اصل خرابی ہمارے اندر ہے, جس یہ کیونکہ جب بدر و احد کا موقع آیا تھا اور شروع شروع میں اسلام کے حوالے سے خدا نے اس زمانے میں بھی یہ پرابلمز آ رہی تھیں کہ بہت سارے لوگ اس جنگ سے، جہاد سے، ان تمام چیزوں سے فرار کر رہے تھے، مسلمانوں میں بھی. اور اگر آپ کو یاد ہو، میں نے سورہ احزاب کی آیتیں بھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھیں کہ اس وقت تک کیا حال تھا، کہ جو احزاب انہیں پانچویں چھٹی ہجری تک بات آ گئی، فتح مکہ کے وقت کیا حال تھا، فتح مکہ کے بعد رسول خدا کے وصال سے 2 سال قبل حنین میں کیا حال تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ پرابلم تھرو آؤٹ وہ چل رہی ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم میرا ہاتھ ہو، تم مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ کفار و مشرکین اور یہ نظام طاغوت کسی چیز کا نہیں ہے، لیکن ہم وہ ہاتھ بننے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ہم اس طریقے سے حضرت ابراہیم یا حضرت موسیٰ یا ان کے ساتھیوں کے طریقے سے میدان میں آگے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ اگر نمرود ہے، اتنی بڑی سلطنت رکھتا ہے تو کیا ہے، خدا میرے ساتھ ہے. پرابلم ہمارے اندر ہے، یعنی کہ اگر آپ طاغوت کو شکستہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ طاغوت کو تباہ و برباد ہوتے نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دست خدا کام نہیں کر رہا ہے. جو مؤمن ہے وہ خدا کا ہاتھ ہے، ید اللہ ہے. اور جہاں جہاں پر مومنین ہیں، استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہاں نتیجہ بھی ان کو مل رہا ہے، چاہے وہ مٹھی بھر تعداد میں کیوں نہ ہو. جی، تو یہ بات چلیں بہت اچھا ہے، انہیں یہ تو بہت اچھا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہے کہ دین کا مقصد اچھا انسان بننا نہیں ہے. اچھا انسان فرام دا پوائنٹ آف ویو آف ماڈرن سوسائٹی.
ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، جیسے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، وہ ایک آیت فتح اللہ خادم رب جو اللہ میاں کو الفاظ دیتا ہے نا،